أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بس ہماری راہ فطرت میں چل رہی تھی. فطرت لغتاً کیا ہے کل تفصیلاً عرض ہو گیا تھا. تمام دوست تھے اس میں نا؟ آپ نہیں تھے اس میں. وہ عرض کیا تھا کہ وہ ایک اگر درس موبائل میں لے کے دوبارہ سن لیں نا تو ایک اچھی بات تھی. ایک تو عرض کیا تھا کل اس کی اہمیت کے بارے میں کہ اگر امتحان سے صرف نظر بھی کیا جائے انسان کی اپنی زندگی کے لیے یہ باتیں ایسی ہیں کہ خصوصاً یہ فطرت کی بات ایسی ہے کہ انسان اس پر کام کرے اور خدا شناسی, چونکہ ہمارا مقصد ہی خدا شناسی ہے, وجہ خلقت جو ہے وہ یہی ہے, وہ ضروری ہے کہ انسان اس کی طرف توجہ کرے. بعض روایات میں اس کو لے عارفون کہا. کل لغوی بررسی ہو گئی تھی کیونکہ ٹائم کم ہے, دوبارہ تکرار نہیں کرتا اس کا. دوستان انشاءاللہ رجوع کریں اس درس کی طرف. آج یہ بات کرنی ہے کہ جب خدا یہ بیان کر دیا ہے کہ خدا یا بی و خدا شناسی جو ہے وہ فطری ہے, خدا یا بھی فطری ہے, کیا معنی ہے اس کا؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ خدا کی شناخت فطری ہے, خدا یا بھی جو ہے وہ خدا تک پہنچنا فطری ہے, اس کا معنی کیا ہے, تفسیر کیا ہے اس کی؟ اس کے اندر اختلاف ہے علماء کے درمیان. ہر بزرگوار نے یا بعض بزرگان نے مختلف تفاسیر اس کی بیان کی. بہرحال ہر تفسیر اگر شواہد قرآنی و روائی رکھتی ہو تو قابل قبول ہے. پہلی تفسیر جو یہاں کتاب میں ذکر ہوئی ہے وہ یہ کہ فطری ہے, یعنی بدیہی اولی ہے. آپ نے منطق میں حتماً منطق کون سی پڑھی ہوئی آپ نے؟ باب برہان یعنی منطق سوم صناعت خمس کی باس میں جب جاتے ہیں خلاص المنطق میں تو وہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ بدیہی کی چند اقسام ہیں. بدیہی یعنی جو بدون فکر حاصل ہو, آپ کو کوئی زحمت نہ کرنی پڑے, آپ کو علم حاصل ہو جائے, دو دو چار کی طرح. نظری یعنی جس پر استدلال قائم کرنا پڑے, یہ خود بدیہی اور نظری کی تعریف ہے. پھر اس بدیہی کو اولی و ثانوی میں تقسیم کرتے ہیں. بدیہی اولی اس بدیہی کو کہتے ہیں کہ جہاں تصور موضوع و تصور محمول کافی ہو تصدیق کرنے کے لیے استدلال کے سنور. آپ کو اگر کہا جائے کہ نقیزین کا اجتماع ممکن نہیں ہے, اگر آپ نقیزین کو درست تصور کر دیں گے خود بخود اس کے قائل ہو جائیں گے کہ یہ محال ہے, استدلال کی ضرورت نہیں ہے. نقیزین کیسے؟ مثلا میں کہتا ہوں موبائل ہے بھی اور نہیں بھی, کہہ سکتے ہیں؟
نہیں.
استدلال کی ضرورت ہے آپ کو؟ یعنی میں استدلال قائم کروں گا تو آپ مانیں گے کہ موبائل ہے بھی اور نہیں بھی؟ فقط آپ نے یہ تصور کر لیا کہ ہونا اور نہ ہونا یہ کبھی جمع
نہیں,
آپ نے فقط ہونے اور نہ ہونے کو تصور کیا, خود بخود فیصلہ کر لیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اکٹھے ہوں, اصل ممکن نہیں ہے. یہ حالت کہ جہاں پر آپ طرفین یعنی قضیہ اجتماع النقیزین محال یہ قضیہ ہے, اس کی طرفین یعنی موضوع اور محمول آپ تصور کر لیں طرفین کا تو آپ تصدیق خود بخود کر دیتے ہیں. جب ایسی حالت ہو اس کو کہتے ہیں یہ بدیہی اولی ہے. بدیہی اولی بدیہی ثانوی کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بدیہی ثانوی وہ بدیہی ہے کہ جہاں پر استدلال تو موجود ہوتا ہے لیکن استدلال کی طرف توجہ نہیں ہوتی. مثلا یہی دو دو چار, مثلا یہ دو دو چار نہیں, آپ کہتے ہیں दो चार का निस्फ है,
दो चार का निस्फ
है। अब आप यहां पर इस्तेदलाल करेंगे तो आप इसको मानेंगे कि दो चार का निस्फ है, लेकिन ये इस्तेदलाल इतना आशना है आपके जहन के करीब कि आप असल में इस्तेदलाल की तरफ मुतवज्जे नहीं है। आप ऐसे समझ रहे हैं मैं बेदून इस्तेदलाल इस बात को समझ गया हूं, हालांकि ऐसा नहीं है। आप अपने जहन में इस्तेदलाल तश्किल देते हैं इसको। आप कहते हैं कि मसलन क्या कयास बनाते हैं उसको कि चार जो है वो मसलन उसके अंदर अदद दो है, और बस इस तरीके से दो जो है वो
दो
उसमें आता है, बस इस तरीके से किसी तरीके से आप कयास मेरे जहन में नहीं आ रहा, मैं कयास बनाऊ इसको, यानी आप खुद ब खुद कयास जहन में बनाते, लेकिन इतना सरी ये अमल होता है कि आप मुतवज्जे नहीं होते उस इस्तेदलाल की तरफ। इसको कहते हैं ये बदीही है, लेकिन बदीही सानवी है, चूंकि इस्तेदलाल इस्तेदलाल है आप मुतवज्जे नहीं है।
जहां इतना आसान हो चुका है, यानी कि
आपके जहन में इतना आशना है, इतना सरी अमल अंजाम पाता है कि आप मुतवज्जे नहीं होते कि यहां इस्तेदलाल मौजूद है। बात वाजे हुई है, बस ये एक बदीही है, बलिया बदी सानवी है। अब एक तफसीर जो की गई है कि खुदा या भी फितरी है, ये कहते हैं कि खुदा मौजूद है, ये कजिया बदीय अव्वली है, यानी इज्तिमा नकीज़ मुहाल में क्या करते थे हम, होने और ना होने को तसव्वुर करके खुद यकीन पैदा हो जाता था हमारे अंदर कि ये मुमकिन नहीं है जमा हो। कहते हैं कि अगर आप खुदा का और वजूद का दुरुस्त तसव्वुर कर लें, खुद ब खुद आप कायल होंगे इस बात के कि खुदा वजूद रखता है। इज्तिमा-ए-नकीज़ मुहाल के जिस तरह के आप कायल हो गए थे तसव्वुर से तस्दीक तक पहुंच गए थे, यहां भी इसी तरीके से एक तफसीर जो है वो फितरी होने की ये की गई। अब गलत है या गलत नहीं है उन बातों में नहीं पढ़ना, किताब को फकत तोजी देना है ताकि मतलब जो है वो वाज रहे। दूसरी जो तफसीर इस किताब में जिक्र हुई है वो ये कि खुदा मौजूद है, खुदा वजूद दारद, यानी जो कजिया है हमारे पास ये क्या है, फितरियात में से है। हमारे पास एक बदीहियात की जो चंद किस्म छह किस्में मेरे ख्याल में की गई हैं, उनमें से एक बदीही की किस्म फितरियात है, यही जो बदीह सानवी मैंने आपको बयान किया है। इस फितरियात का दूसरा नाम है कयासातुहा, यानी इन कजाया के फितरियात के जो कयास हैं इस्तिदलाल है, माहा उसके साथ ही है, यानी उसके अंदर पोशीदा है, मुतवज्जे नहीं होता इंसान उसकी तरफ। ये फितरियात की तारीफ है, फितरियात मंतकी कयासातुहा माहा है। बाद बुजुर्गान ने आकर ये कहा कि खुदा मौजूद है ये कजिया फितरियात में से है, यानी बदीय अवली में से तो नहीं है लेकिन बदीय सानवी में से है। दुरुस्त है यहां पर इस्तिदलाल मौजूद है, लेकिन इतना इस्तिदलाल सरी अंजाम पाता है, कयास अंजाम मुबतनी है उसके अंदर कि मुतवज्जे नहीं होता, समझ रहा होता है मैं बेदून इस्तिदलाल जो है उस तक पहुंच गया उसके अंदर। बस एक तफसीर ये की गई है कि ये फितरियात अब उनवान आपके लिए जेन में होना चाहिए ताकि अगर कोई आ जाए मैंने देखे गुजारे खुदा वजूद दारत अज फितरियात, अज फितरियात मंतकी बीच में लेकर आए, यानी कह रहे हैं कि बदीहियात की जो छह किस्में की गई हैं उनमें से एक किस फितरियात है, फितरियात यानी कयासातुहा माहा, यानी ऐसे कजाया के जिनका जिनके इस्तिदलाल और कयास उनके अंदर पोशीदा होते हैं, इस्तेलाल मौजूद होता है लेकिन उसकी तरफ तवज्जो नहीं होती, इसको कहते हैं फितरियात। तीसरी तफसीर जो यहां पर की गई है वो ये की गई है कि खुदावंद मुताल ने इंसान को दुनिया में आने से पहले अपनी पहचान करवाई थी। अलस्तु बिरब्बिकुम, ये शायद है अलस्तु बिरब्बिकुम میں رب نہیں ہوں تمہارا، قالوا بلا، ہم سب نے کہا کہ ہے. آیت شاہد ہے اس بات پر کہ خدا نے خلقت سے پہلے کسی عالم کے اندر ہمارے نفوس سے اس بات کا اقرار لیا ہے کہ تو ہمارا رب ہے. یہی کیا ہے؟ فطرت کا معنی ہے. خدا یابی فطری ہے، یعنی خدا نے خلقت سے پہلے ہم سے اعتراف لیا ہے کہ ہم میں تمہارا رب ہوں. ہم خدا کی پہچان رکھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم دنیا کی مادیات میں گھر گئے اور اس کو بھول گئے آپ. پر اس کے اندر بہت ساری تفاسیر موجود ہیں کہ اس آیت سے کیا مراد ہے. آیا واقعاً ہمارے نفوس خلقت سے پہلے ایسے عالم میں موجود تھے اور پھر ہم سے اسی طریقے سے کلاس کی صورت میں جو ہے وہ اعتراف لیا گیا کہ بٹھا دیا سب پوری دنیا کو وہاں پر، اور خدا بے عنوان ٹیچر جو ہے وہ پوچھ رہا ہے ان سے، ہاں بھائی بتاؤ کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں، اور ہم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بلا. آیا یہ معنی ہے اس کا؟ یا نہ، بلکہ خداوند متعال انسان کے اندر ایک حقیقت خدا شناسی موجود ہے، تمایل خدا یابی یا خدا شناسی موجود ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے تمثیل سے استفادہ کر رہا ہے. مثال لیتا ہوں آپ کو، کیونکہ مطلب تھوڑا مہم ہے اور لوگ پوچھتے بھی ہیں، آپ کبھی جائیں جا کر، تو اس لیے تھوڑا سا کتاب سے ہٹ کر اس کو تھوڑی توضیح دے رہا ہوں آپ کو. مثلا قرآن کے اندر آیا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةً بِقَدَرِهَا، ہم نے زمین پر پانی نازل کیا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی نازل کیا، فَسَالَتْ أَوْدِيَةً بِقَدَرِهَا، وہ کیا ہوا؟ نالیوں کے اندر اپنے وسعت کے مطابق بہنے لگا. چھوٹی نالی سے تھوڑا پانی آیا، بڑی نالی سے زیادہ پانی آیا. اب سوال یہاں پر یہ ہے، خدا جو اس آیت میں کہہ رہا ہے اس کا ظاہری معنی مراد ہے؟ مراد یہی ہے کہ ہم نے بارش نازل کی، اب وہ پانی جو ہے وہ نالیوں میں اپنی وسعت کے مطابق گر رہا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے خدا؟ نہ، بلکہ خدا ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ یہ کہ ہم انسان کے اوپر اپنا فیض نازل کرتے رہتے ہیں،
جتنی اس کی وسعت،
لیکن قبول وہ اتنا کرتا ہے جتنی اس کی وسعت ہے. ہمارے اندر تفاوت موجود نہیں ہے، لیکن اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے خدا نے کیا کیا؟ پانی کی مثال لی ہے، کیونکہ پانی کو تو انسان دیکھ رہا ہے، بارش آتی ہے نالیوں میں گھوم رہا ہے، صاحب بچہ جانتا ہے کہ جتنی نالی ہوگی اتنا پانی اس کے اندر جائے گا. بات واضح ہوئی ہے؟ بس اس آیت کے اندر بھی یہی سوال اٹھتا ہے کہ آیا واقعاً خدا نے حقیقتاً اس طریقے سے ہم سے اقرار لیا ہے قبل از خلقت کہ ہمارے نفوس کسی جگہ موجود تھے، کسی عالم جسے عالم زر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا سب کو، اور خدا نے کہا لستو بربکم، ہم نے کہا بلا، یہ مراد ہے؟ یا نہ، وانزلنا من السماء کی طرح خدا ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور اس یہاں پر جو یہ تفصیل بیان کر رہا ہے یہ تمثیل کے عنوان سے ہے، جس طرح وہاں تمثیل سے استفادہ کیا ہے استعداد کو بیان کرنے کے لیے اور اپنے فیض کو بیان کرنے کے لیے، یہاں پر وہ انسان کے اندر ایک حس پائی جاتی ہے خدا شناسی کی، ایک تمایل پایا جاتا ہے خدا شناسی کا، اس کو بیان کرنے کے لیے کہ اے انسان تیرے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، یہ توجہ دلوانے کے لیے خدا نے مثال سے استفادہ کیا. یہ مراد ہے یا وہ مراد ہے؟ بزرگان کے اندر اختلاف موجود ہے، مفصل اختلاف ہے، وہ تفاسیر کے اندر اسے رجوع کریں گے تو یہ چیز مل جائے گی اس کے اندر. بہرحال ایک تفسیر جو کی گئی وہ یہ، خدا شناسی فطری ہے، یعنی کیا مراد؟ یعنی خداوند متعال نے خلقت سے پہلے ہم سے اقرار لیا ہے اور ہم خدا کو جانتے ہیں. چوتھی تفسیر جو کی گئی ہے وہ یہ کہ خدا یا بھی یعنی خدا وجود رکھتا ہے، یہ قضیہ بدیہی ہے. یعنی کیا مراد؟ مراد یہ ہے کہ یعنی ہم خدا کے بارے میں علم حضوری رکھتے ہیں. علم اصولی حضوری میں کیا فرق ہے؟
جو ہم حاصل کرتے ہیں.
مثالوں سے آپ کو مطلب آپ کے لیے مطلب واضح کرتا ہوں. ایک مرتبہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ کو علم حاصل ہو رہا ہے میرے بارے میں. ایک مرتبہ آپ کو درد ہوتا ہے اور آپ کو علم حاصل ہوتا ہے. دونوں علم میں فرق ہے. ایک علم آپ کا واسطے کے ذریعے ہے اور ایک علم آپ کا بدون واسطہ ہے, بلا واسطہ. ایک مرتبہ مثلا اگر آپ میرے بارے میں علم حاصل کر رہے ہیں تو آپ میری صورت کے ذریعے علم حاصل کر رہے ہیں. آپ نے پہلے میری صورت کو اپنے ذہن میں حاضر کیا, حاضر کرنے کے بعد پھر اس کا ارتباط برقرار کیا میرے ساتھ. اس کو کہتے ہیں علم حضور, حضور صورت شے اندل علم حصولی ہے. صورت شے کا عقل کے نزدیک حاضر ہو جانا یہ علم کہلاتا ہے, علم حصولی.
یہ حصولی ہے,
حاضر
ہو جانا حصولی
نا. صورت کے ذریعے کسی چیز کو جاننا یعنی واسطے کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ علم حصولی ہے.
اس کی عربی کیا ہوتی ہے, حضور الشے؟
حصول یا حضور دونوں لفظ استعمال کر سکتے ہیں. حضور و صورت شے عند العقل, منطق مظفر میں تعریف موجود ہے کہ ایک شے کی صورت کا عقل کے پاس ذہن کے پاس حاضر ہونا علم کہلاتا ہے, یہ علم حصولی ہے.
اس کو حصول بھی کہتے ہو
ہاں, اصول و صورت شے, حضور و صورت شے فرق ہے. لیکن بہرحال ابھی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ حضوری کیا ہے. حضوری بلا واسطہ ہے. آپ کو جب درد ہو رہا تھا, آپ کو جب درد ہو رہا تھا تو آیا آپ نے پہلے درد کو تصور کیا ہے پھر درد ہوا ہے آپ کو؟ جیسے ہی آپ کو کوئی چیز چبھی فوراً آپ کو علم حاصل ہوا مجھے درد حاصل ہو رہا ہے, تصویر کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ. کہ آپ پہلے تصور کریں پھر آپ کو علم حاصل ہو, پر یہاں پہ بلا واسطہ ہے, کسی قسم کا کوئی واسطہ درمیان نہیں. علم اصولی کی مثال کیا, آئینے کی ہے. آپ پچھلے پیچھے نہیں, نظر نہیں آ رہا آپ کو کچھ, اپنے سامنے شیشہ رکھیں تو اس شیشے کے ذریعے آپ پیچھے سب کچھ دیکھ رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے کہ وہ اس کی تمام سور جو ہیں وہ ساری شیشے میں آ رہی ہیں, آپ شیشے کے ذریعے مرتبط ہیں پیچھے دیکھ رہے ہیں اس کو. علم اصولی ایسے ہی ہے, میں اگر آپ کے لیے معلوم واقع ہو رہا ہوں اس وقت تو وہ میری صورت کے ذریعے ہے. اگر یہ صورت آپ کے ذہن میں نہ آئے تو آپ میرے بارے میں علم ہی حاصل نہیں کر سکتے. یہ علم اصولی کی خصوصیت ہے. علم حضوری میں کوئی واسطہ موجود نہیں ہے, ڈائریکٹ آپ معلوم کے پاس پہنچتے ہیں یا معلوم آپ تک پہنچتا ہے, یہ علم حضوری ہے. یہ بات واضح ہوئی یہاں تک؟ آپ کہتے ہیں کہ خدا شناسی یا خدا یابی فطری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے بارے میں جو ہمیں علم ہے وہ حضوری ہے نہ حصولی. ہم خدا کو, خدا کے بارے میں جب کہتے ہیں خدا موجود ہے, اس موجود ہے کے بارے میں جو علم رکھتے ہیں وہ حضوراً علم رکھتے ہیں. نہ یہ کہ ہم پہلے ایک تصویر خدا کے ذہن میں لے کر آتے ہیں یا مثلا اس طریقے سے تو کوئی ہمیں اس کے بارے میں علم حاصل ہوتا ہے. مثلا اگر آپ نے وہ روایت حتماً سنی ہوگی کیونکہ بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے کہ مولا علی سے پوچھا گیا, کیا آیا آپ نے خدا کو کبھی دیکھا ہے؟ حل رأیت ربک, خداوند کیا تو نے خداوند متعال کو دیکھا ہے؟ مولا علی نے کیا کہا تھا کہ میں نے کبھی اس رب کی عبادت نہیں کی جس کو دیکھا نہیں ہو, دیکھا ہے میں نے خدا کو. اب دل کی آنکھ سے دیکھا ہے, اب یہ دل کی آنکھ سے دیکھنا علم حضوری ہے. دل کی آنکھ علم حضوری کے ساتھ مربوط ہے نا علم حصولی کے ساتھ. یا مثلا وہ مثال جو دی گئی ہے کہ اگر آپ بھنور میں پھنس جائیں سمندر کے اندر اور تمام مخلوقات سے آپ کا رابطہ کٹ جائے پھر بھی دل میں امید ہوتی ہے کہ کوئی بچانے والا ہے، تو یہ توجہ جو آپ کی خدا کی طرف ہوئی ہے حضوری ہے نا اصولی. بس ایک تفسیر جو کی گئی ہے وہ یہ کہ تمام انسان خدا کا علم رکھتے ہیں، علم حضوری ہے، علم حصولی نہیں. بس خدا شناسی یا خدا یابی فطری ہے، یعنی انسان خدا کے بارے میں علم، علم حضوری رکھتا ہے. یہ مختلف تفاصیل فطری ہونے کے بارے میں کی گئی. باقی آپ ان میں سے کون سی درست ہے کون سی درست نہیں ہے کہ انشاءاللہ آپ جب بڑی کتابوں میں جائیں گے خود تحقیق کریں اور آپ قبول کریں گے میرے نزدیک خدا شناسی یا خدا یابی فطری ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ میں بدیہات اولیہ کو قبول کروں، فطریات منطقی کو قبول کروں، یا عالم زار کو قبول کروں، یا علم حضوری کو قبول کروں، کس کو یا سب کو قبول کروں؟ بہرحال یہ پھر آپ کے ساتھ مربوط ہے اور یہ تحقیق کے قابل بھی ہے، کیونکہ آپ جب معاشرے میں جائیں گے تو آپ سوال ہوتا ہے یہ کہ ہماری چونکہ روایات میں موجود ہے سب کچھ ہے، خدا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، سوال ہوتا ہے فطرت اللہ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے اگر یہاں پر کام دقت سے نہیں کیا ہوگا تو اس کانے کو نندہ جواب نہیں دے سکیں گے، اس آیت کی صحیح تفسیر نہیں کر پائیں. لہذا عرض کیا تھا کہ فطرت کا موضوع انتہائی اساسی موضوع ہے، توجہ کریں اس کو، امتحان سے ہٹ کبھی محنت کریں اس موضوع کو. شیخ متحری کی فطرت کتاب ہے اس کا مطالعہ کریں، آغا جوادی کی فطرت در قرآن ہے اس کا مطالعہ کریں، اور فطرت کے حوالے سے آپ کو کتابیں مل جاتی ہیں ان کا مطالعہ کریں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ خدا شناسی اگر فطری ہے، خدا کے بارے میں علم جو ہے وہ فطری ہے، تو پھر ہمیں پھر ملحد کیوں نظر آتے ہیں اس پوری کائنات میں؟ کتنے لوگ جو ہیں وہ منکر خدا ہیں؟ پس ملحدوں کا وجود نظریہ فطرت کو رد کر رہا ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر ایک فطرت ہے کہ جس کے ذریعے وہ خدا کو پہچانتا ہے، اس کے ذریعے وہ خدا کو پہچانتا ہے، ہر انسان کے اندر وہ موجود ہے. اگر ہر انسان کے اندر موجود ہے پھر ملحدین کو موجود ہے. اس کا جواب آسان ہے، پہلے میں چند دفعہ تکرار کر چکا ہوں، وہ یہ کہ فطرت ہے لیکن انسان نے مادیات میں اپنے آپ کو اتنا گھیرا دیا ہے، دنیا میں اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ اس کے اوپر غبار آ گیا ہے، غبار آلود ہو گئی ہے وہ فطرت، اب وہ اپنا اثر نہیں دکھا پا رہی. اگر آپ اس کو، اس کی مثال کیا ہے؟ اگر غبار ہٹ جائے تو خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہی مثال ہے جو کشتی کی ہے، روایات میں بھی اس کی مثال موجود ہے، قرآن نے بھی دی ہوئی ہے. ہاں یہ قرآن کے سورہ عنکبوت کی 65 نمبر آیت میں دیکھیں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اگر کشتی میں سوار ہوں، جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھنستے ہیں تو خدا کو اخلاص کے ذریعے پہچانتے ہیں، بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، خدا کو پکارتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب ہم خشکی تک پہنچا دیتے ہیں ان کو، اِذَا مشرکون، پھر غبار آلود ہو جاتے ہیں. اب یہ جواب ہے اس بات کا کہ فطرت ہر انسان میں موجود ہے، حتی مشرک کے اندر بھی موجود ہے. اگر کیونکہ اگر مشرک مشکلات میں پھنس جاتا ہے تو اس کی امید کی کرن ختم نہیں ہوتی، یہ امید کی کرن باقی رہنا یعنی وہ خدا پر اعتقاد رکھتا ہے، اگرچہ بھول گیا، مصداق کو بھول گیا. ابھی مسئلہ ہم ہندوستان میں دیکھ لیں، یہ ہندوستان میں جو بت پرستی چل رہی ہے کس وجہ سے چل رہی ہے؟ مصداق میں جا کر غلطی کر لی ہے. خدا کے قائل ہیں، رب کے قائل ہیں، لیکن جو حقیقی رب تھا اس کی طرف متوجہ، مصداق کوئی اور ڈھونڈ لیا انہوں نے. یا اصلاً وہ لوگ کہ جو اصلاً کائنات میں رب اور الہ کے قائل نہیں ہیں، بت کو بعض کی بات ہے، اس کے بھی قائل نہیں ہیں اصلاً، وہ بھی اگر مشکلات میں پھنستے ہیں تو کسی نہ کسی چیز کو پکارتے ہیں۔ تو بس نتیجہ یہ نکلا کہ نظریہ فطرت درست ہے، ہر انسان کے اندر فطرت موجود ہے، خدا شناسی کی حس موجود ہے اس کے اندر، اور انسان اگر ملحد بنتا ہے یا کوئی غلطی کر خدا کا انکار کر دیتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فطرت غبار آلود ہو جاتی ہے، وہ اپنا اثر نہیں دکھا سکتی۔ اگر اس انسان کو واپس لے کر آنا ہے تو اس کے وہ تعلق کاٹنا پڑے گا جس کی وجہ سے اس کی فطرت آلودہ ہو گئی۔ فطرت صاف ہوگی تو خود بخود متوجہ ہو جائے گا خدا کی طرح۔ یہ چند باتیں یہاں پر انہوں نے مطرح کی ہیں اس کتاب کے اندر۔ اگلا عنوان جو انہوں نے دیا ہے کہ خدا یابی فطری در قرآن، یہ لابلا الفاظ میں اشارہ ہو گیا ہے، مثلا انہوں نے چند آیات جو ہیں وہ ذکر کی ہیں، روایات میں پھر چند کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ مطالعہ آتی ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اس کو مطالعہ کریں گے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو راہ تقریباً عمومی ہی ہے، یہ برہان نظم ہے، انشاءاللہ یہ بات بھی لکھتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔